بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور آج کے درس میں صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کرتے ہیں. ایسا فرماتے ہیں، اريد ان اتعلم، میں آج کے درس میں یہ جاننا چاہتا ہوں، نمبر ایک، حکم قصر الصلاۃ الرباعیہ مع الدلیل. صلاۃ الرباعیہ یعنی چار رکعت والی نماز کے قصر کرنے کا حکم دلیل کے ساتھ. نمبر دو، متى يباح للمسافر القصر والجمع، مسافر کے لیے کب جائز ہے، کب مباح ہے کہ وہ جمع اور قصر دونوں اکٹھے کرے. نمبر تین، طرق اداء الصلاة، والانسان راكب، والانسان راكب على وسيلة من وسائل النقل مع الدلیل. اگر کوئی مسافر سواری پر سوار ہو تو سواری پر نماز پڑھنے کے کون سے مختلف طریقے ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر چار، الاعذار التي تبيح جمع الصلاتين، وہ کون سے عذر شرعی ہیں جو دو نمازوں کو آپس میں جمع کر سکتی ہیں یا جن میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے. آج کے درس میں ہم یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس درس کا تعلق پچھلے درس سے ہے. پچھلے درس کا کون سا تھا؟ مریض کی نماز، صلاۃ المریض. مریض اور مسافر میں کیا یکسانیت ہے؟ مریض میں اور مسافر میں کس پہلو میں آپس میں ملتے جلتے ہیں؟ نہیں، یعنی اس کے علاوہ، یہ تو حکم ہے، آخر شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ نماز میں تھوڑی سی نرمی ہے، عبادات میں نرمی ہے. یعنی مریض ہے، مثال کے طور پہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے اس کے اوپر؟ نہیں. قضا فرض ہے کہ نہیں؟ قضا فرض ہے، ادا فرض نہیں ہے. جب تندرست ہو جائے مرض کے بعد، بعض میں قضا اس پر فرض ہے. یعنی جب تک وہ مریض ہے تو مریض پر روزہ فرض نہیں. اچھا، مسافر، مسافر پر بھی روزہ فرض نہیں ادا ان، لیکن قضا ان جب وہ حضر میں اپنے گھر واپس آ جائے، مقیم ہو جائے، تب فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مسافر اور مریض میں جو چیز ملتی جلتی ہے، دونوں کمزور ہوتے ہیں، کمزوری کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اور شریعت نے، یاد رکھیے، ایک قاعدہ ہے، دو ملتی جلتی چیزوں کو الگ الگ نہیں کرتی، اور دو الگ چیزوں کو جوڑتی نہیں ہے شریعت، کیونکہ یہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی حکمت عطا فرمائی ہے، بلاغت فصاحت عطا فرمائی ہے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دو چیزیں جو ایک جیسی ہیں ان کو جدا نہیں کرتے، اور جو جدا اور الگ چیزیں ان کو جوڑتے نہیں ہیں، ان کو ایک حکم نہیں دیتی. یعنی حکم کی بات ہو رہی ہے، دو ایک جیسی چیزیں تو حکم ایک جیسا ہے، دو مختلف چیزیں ہیں تو حکم ایک نہیں ہوگا ان کا، یاد رکھیں. عام مثال بھی دیکھ لیں آپ. اب زنا جرم ہے، زنا جرم ہے، نہیں جرم ہے زنا، لیکن کیا گناہ کے اعتبار سے جو شخص عام عورت سے زنا کرتا ہے اور اپنی پڑوسن سے زنا کرتا ہے، دونوں برابر ہیں کیا؟ نہیں. اور جو شخص عام عورت سے یا پڑوسن سے یا نعوذ باللہ اپنی سگی بہن سے یا ماں سے زنا کرتا ہے، کیا برابر ہے؟ نہیں. حالانکہ گناہ ایک ہے، لیکن جب ان کا عمل مختلف ہو گیا تو گناہ بھی دوگنا ہو گیا. تو دونوں میں، مسافر اور مریض میں، جو چیز ملتی جلتی یکسانیت کی چیز میں، کمزوری میں. جب دونوں کمزور ہیں تو شریعت نے ان پر تخفیف کی ہے. میں پہلے سے بھی بات بیان کی تھی میں نے کہ اصل میں پوری کی پوری شریعت آسان ہے، ساری شریعت، ارکان اسلام دیکھ لیں آپ، سارے کے سارے آسان ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا موقع آئے اور کوئی ایسی وجہ ظاہر ہو جائے تو یہ پہلے سے تخفیف شدہ یا مخفف یا آسان عبادت جو ہے وہ مزید آسان ہو جاتی ہے. روزہ رکھنا فرض ہے رمضان کا روزہ، اب مسافر ہے، اب سفر میں کمزوری ہو جاتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری مسلم کی روایت میں، السفر قطعۃ من عذاب، سفر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا ہے. اور جو سفر کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اگرچہ آج کل ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے لیکن پھر بھی عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں آسان نظر آتا ہے لیکن سفر وہی سفر ہی ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ اونٹوں کا سفر کیا تھا اور آج ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے. یعنی جو جب جہاز ٹاک آف کرتا ہے یا لینڈ کرتا ہے، وہ جو حالت انسان کی ہوتی ہے نا ڈر کی، بعض اوقات وہی کافی ہوتی ہے. اس کے بعد چکر آنا، کانوں کا بند ہونا، عجیب سی کیفیت، اگر کوئی ایئر بیریئرز آ جائیں اس میں جو جھٹکے لگتے ہیں اس کا، یہ سارے کے سارے جو ٹینشن جو پریشانی ہے یہ اپنی جگہ پہ. خدا نہ خواستہ، اللہ کا شکر ہے کہ اتنے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، خود کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو سفر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا ہی ہے. چاہے جیسا بھی ہو، جس کا نام سفر ہے اس میں عذاب، اس میں تکلیف شدت ضرور ہے اس میں. تو جب تکلیف اور شدت آ گئی ہے تو ہمارے پاس قاعدہ ہے پہلے سے شریعت میں، اگر کوئی تکلیف یا پریشانی آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، تو اس مشکل کے ساتھ آسانی ضرور جڑی ہوتی ہے، یہ قاعدہ شریعت کا. اب مشکل ہے تو آسانی کیا ہوگی مسافر کے لیے، کہ روزہ جو فرض ہے اب اس پر فرض نہ ہوا، قضا ضرور فرض ہے. جب وہ سفر سے واپس چلا جائے، تندرست ٹھیک ہو جائے، اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، مقیم ہو جائے، تب مریض پر بھی اور مسافر پر بھی قضاء فرض ہے، اداء نہیں. اس طریقے سے نماز، مریض کی نماز ہم بیان کر چکے پچھلے درس میں. اب مسافر ہے، اب مسافر کیونکہ تکلیف اور شدت میں ہے تو مسافر کے لیے جائز ہے کہ اس کے لیے خاص احکام ہے جس میں مزید نماز میں تخفیف کی جاتی ہے. اب یہ کون سے احکام ہیں اور کیسی تخفیف ہے اور سفر کہتے کسے ہیں، اس میں کیا اختلاف ہے بعض علماء کا، اس متعلق چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، حکم کی بات کر رہے تھے کہ حکم کیا ہے. یاد رکھیں مسافر کے لیے نماز کا قصر کرنا فرض نہیں ہے. یاد رکھیں مسافر ہے، چار رکعت میں نماز دو رکعت میں پڑھ سکتا ہے، اسے قصر کہتے ہیں. قصر مطلب قصر کرنا، چھوٹا کرنا. اور قصر مطلب چار رکعت میں نماز میں، اور چار رکعت میں نماز تین قسم کی ہے، ظہر، عصر اور عشاء. فجر کی بھی قصر نہیں ہے اور مغرب کی بھی قصر نہیں ہے. اس قصر کا حکم کیا مسافر کے لیے؟ کیا واجب ہے، فرض ہے مسافر پر جب بھی سفر کرے وہ قصر کرے نماز؟ نہیں، ہرگز نہیں. مستحب ہے، اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی سنت پر عمل کرے تو اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اگر نہیں کرنا چاہتا، وہ چار پوری پڑھنا چاہتا، اس کی مرضی ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں کہ آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اجر دینا چاہتا ہے، یعنی چار کی جگہ آپ دو رکعت بھی پڑھتے ہیں اور اتباع سنت کا اجر الگ سے ملتا ہے آپ کو. دیکھ کتنی آسانی ہے، دو نماز آپ جمع کر سکتے ہیں تو جمع کریں میرے بھائی. یہ رخصت، یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو ایک ہی چیز جانتا ہے مومن، بس آمن نوا سب اپنا، کیسے کرنا ہے. اور اس کی دلیل میں، اس کی دلیل میں کہ یہ فرض نہیں ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے تھے تو نماز قصر کرتے تھے، پھر دلیل یہ ہے کہ اس میں قصر کا جو ہے امر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور قصہ، مشہور روایت ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حج کا موقع آیا تو جب مکہ پہنچے مینا میں، سیدنا عثمان بن عفان قصر نہیں کرتے تھے، چار رکعت پڑھتے تھے. سید اللہ بن مسعود یہ فتویٰ دیتے تھے کہ دو رکعت پڑھنی ہے. جب نماز کا وقت آیا، امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امامت کی، سید عبداللہ بن مسعود پیچھے مقتدی تھے. سید عثمان نے چار رکعت پڑھی، سید عبداللہ بن مسعود نے چار رکعت پڑھی. نماز کے بعد جب چند شاگرد نے چند ساتھیوں نے پوچھا اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود سے مخاطب ہو کے عرض کرتے ہیں، آپ تو یہ فتویٰ دیتے رہتے ہیں کہ دو رکعت پڑھنی ہے اور آپ نے چار پڑھ لی؟ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھی، سید بکر کے ساتھ پڑھی انہوں نے دو پڑھی، سید عمر کے ساتھ پڑھی انہوں نے دو پڑھی، سید عثمان نے چار پڑھی، میں نے اس لیے چار پڑھی کہ الخلاف شر، کے خلاف کرنا، مخالفت کرنا شر ہے اور میں شر اور فتنہ کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا ہوں. اگر فرض ہوتا تو کبھی مخالفت ہوتی؟ کبھی چار پڑھ لیتے؟ اب کیا سمجھتے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، چار کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مستحب امر ہے، چار بھی پڑھ سکتے، دو بھی پڑھ سکتے ہیں، جب فتنے کا اندیشہ ہے اور ہے بھی مستحب تو بھائی چار پڑھنے کیا حرج ہوتا ہے؟ تو اس بعض نے دلیل اخذ کی ہے کہ قصر نماز، قصر کرنا مسافر کے لیے واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اس پہ عمل کرنا بہتر ہے. درس سے پہلے جو دوسری بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، سفر کی تعریف کیا ہے، سفر کہتے کسے ہیں؟ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو آگے جو اختلاف ہے پھر مسافت پہ اور مدت پہ، یہ اختلاف ذرا آسان ہو جائے گا. سفر ضد ہے اقامت کی. اقامت یہ وہ حالت ہے جب کوئی انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے شہر میں رہتا ہے، شہر ہے، گاؤں ہے، بستی ہے، جس جگہ پر انسان کا گھر ہے، اس کی جاب ہے، اس کا کام ہے، اس کا رہن سہن ہے، اور انسان اپنے گھر کی کیا تعریف کرے گا؟ کوئی ایسا شخص جو اپنے گھر کو نہ جانتا ہو، کوئی ایسا شخص جو اپنے گھر کو نہ جانتا ہو، وہ تو چڑیا بھی اور شہد کی مکھی بھی دسوں پر کے سینکڑوں میل سفر کر کے اپنے گھونسلے کو، اپنے گھر کو پہچان لیتی ہیں. تو انسان پھر بھی عقل والا سمجھدار انسان ہے، تو انسان اپنے گھر کو بہتر جانتا ہے، اس کی تعریف میں کیا کروں گھر کی. لیکن یہ سمجھ لیں کہ مقیم وہ شخص ہوتا ہے جس کے سارے مصالح اور منافع اس کے ساتھ ہوتے ہیں ایک خاص جگہ پہ. ان مصالح اور منافع میں اس کا گھر، اس کے بیوی بچے، اس کی جاب، اس کا رہن سہن، اسے کہتے ہیں اقامت کی حالت. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ادھر ہی پیدا ہو، بھائی برتھ جس جگہ پہ رہتے وہ اقامت ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اقامت کی ضد ہے سفر. سفر کیا ہے؟ ہر وہ جگہ ہے جہاں پر انسان مقیم نہیں ہے، جہاں پر یہ جو صفتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہے اقامت کی، وہ اس کو نہ ملے. یعنی نہ تو وہاں پہ اس کا کوئی خاص رہن سہن ہے، نہ اس کے وہاں پر بیوی بچے ہیں، نہ ہی وہاں پر اس کی جاب ہے، وقتی طور پر وہاں پر گیا ہے. یہ وقت کتنا ہے؟ یہ دو دن بھی ہو سکتا ہے، یہ دو بیس دن بھی ہو سکتا ہے، یہ دو مہینے بھی ہو سکتا ہے، یہ دو سال بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ ایک شخص سفر پہ جاتا ہے، مثلا تجارت کے چین کی طرف جاتا ہے، چین کے ایسے حصے میں جاتا ہے برف بھاری ہوتی ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، اب کوئی راستہ نہیں. اب وہ واپس آنا چاہتا ہے اپنے گھر میں، اب یہ گلیشیئر پگھلے گا گرمیوں میں کب؟ چار مہینے کے بعد. اب چار مہینے سے رہنے، وہ گیا تو تھا دس دن کے لیے، اب چار مہینے وہ نہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، کیا وہ مقیم ہے؟ اسے مقیم کہیں گے ہم؟ نہ وہاں پہ گھر ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ جاب ہے، وہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، اسے کیا کہیں گے ہم؟ مسافر کے مقیم ہے، مسافر ہے. مسافر کیوں ہے؟ اگرچہ وہ چار مہینے رہ رہا ہے، اس لیے کہ احکام الاقامت اس کے ساتھ نہیں ہے. جو صفات، جو ضروریات میں نے مقیم کے لیے بیان کی، اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ شخص مسافر ہے. اگرچہ چار مہینے کی جگہ دو سال کیوں نہ سے رہ لگ جائے وہاں پہ، جب تک اس کا راستہ کلیئر نہیں ہوتا وہ مسافر ہی ہے. اور احکام السفر جو ہم بیان کریں گے وہ اس کے لیے جائز ہیں، مستحب ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ سفر کی خاص مدت متعین نہیں ہے، اور خاص مسافت بھی متعین نہیں ہے ڈسٹنس کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ یہاں سے بحرہ جو ہے کتنی ہے؟ 40 کلومیٹر ہے. 40 کلومیٹر ہے مکہ سے پہلے ہے. اگر کوئی شخص اونٹ پر سوار ہو کے جائے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یا پیدل چل کے جائے, آپ پیدل چل کے جاتے ہیں, آپ میں ہمت ہے, آپ کے پاس اونٹ ہے, آپ نے کہا میں اونٹ میں سوار کرتا ہوں, آپ کے پاس گاڑی, آپ کے میں گاڑی پہ جانا چاہتا ہوں, کیا تینوں برابر ہیں؟ آپ گاڑی پہ جاتے ہیں, ایک گھنٹے واپس بھی آ جاتے ہیں اپنا کام کر کے. جو ہمارے بھائی پیدل جا رہے ہیں یہ کب واپس آئیں گے پتہ ہے آپ کو؟ اندازہ لگائیں, 40 کلومیٹر آپ پیدل جائیں, آپ نے ریسٹ بھی کرنا ہے, گرمی بھی ہے, تھوڑا پڑاؤ بھی کرنا ہے, آرام بھی کرنا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, ریسٹ بھی کرنا ہے اور چلنا بھی ہے, پھر واپس بھی آنا ہے کام ختم کر کے. دو دن کافی ہیں؟ دو دن کافی ہیں. اور اونٹ والے صاحب ایک دن 24 گھنٹے کافی ہیں؟ 24 گھنٹے کافی ہیں. جب اس تینوں برابر نہیں ہے, شریعت نے تینوں کو جو ہے نا مختلف حکم دیا ہے, اگرچہ ڈسٹنس ایک ہی ہے, مسافت 40 کلومیٹر ہے, لیکن کیونکہ تینوں کا حالت مختلف, تینوں کی حالت مختلف ہے اور تکلیف اور شدت میں برابری نہیں ہے, تو جو پیدل جا رہا ہے اور جو اونٹ پہ سوار ہے ان کے لیے احکام السفر ہوں گے. جو گاڑی پہ گئے واپس آ گیا ہے ایک گھنٹے میں, اس کے لیے کیا سفر کے احکام ہیں؟ کیا مسافر ہے وہ؟ مسافر نہیں ہے وہ, اس لیے اس کے لیے احکام السفر نہیں ہے. تو ڈسٹنس کا اعتبار نہیں ہوتا, مشقت کا اعتبار ہوتا ہے, یاد رکھیں مشقت کا. دوسرا اعتبار ہے کہ جس شہر میں رہتا ہو شہر کی باؤنڈری, یہ دوسرا اعتبار ہے مسافت کے لیے. جدہ کی باؤنڈری ہے ایئرپورٹ سے تقریباً تھوڑا سا آگے جا کے جہاں پر چیک پوسٹ ہے مدینہ کی, میرا خیال ہے وہ آخری ہے. اس کے بعد جو ہے, یعنی جو شخص مدینہ جانا چاہتا ہے, مدینہ کی ڈسٹنس جو ہے, یعنی مدینہ کی طرف جانا ہی سفر ہے, جو مدینہ جانا چاہتا ہے وہ سفر کے احکام کب پریکٹیکلی اپلائی کرے گا عملا؟ جب وہ شہر جدہ کی حدود پار کرے گا اسی وقت اس کے لیے احکام السفر جاری ہو جائیں گے. جب تک وہ جدہ شہر کے حد کے اندر ہے, آخری گھر جب تک کراس نہیں کرتا, جو چیک پوسٹ کراس نہیں کرتا, وہ نماز پسر نہیں کر سکتا, جمع نہیں کر سکتا, کیونکہ مسافر نہیں ہے, مقیم ہے ابھی تک. وہ جو ہی آخری گھر کراس کر لیا اس نے, اب وہ مسافر ہو چکا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن مشقت نہیں ہے. دونوں اعتبار, مشقت کا اعتبار اور باؤنڈری کا اعتبار. یہ ہم باتیں کیوں کریں باؤنڈری کا اعتبار مشقت کا اعتبار؟ شریعت میں جسے میں بیان کروں کوئی دلیل نہیں ہے کہ 80 کلومیٹر ہے, 85 کلومیٹر ہے, یا 4 دن جو فقہا بیان کرتے ہیں کہ 4 دن کا سٹے ہو تب, یعنی 4 دن سے پہلے ہو تو سفر ہے, 4 دن کے بعد ہو تو مقیم ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ میں دلائل بیان کروں گا انشاءاللہ صحابہ کرام کے عمل سے اور تابعین کے عمل سے تفصیل کے ساتھ, لیکن ابھی میں اس لیے مقدمے بعد بیان کروں تاکہ آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو جب دلیل موجود نہیں ہے تو عرف کی طرف واپس آتے ہیں. عرف کیا ہے؟ شہر کسے کہتے ہیں؟ جو ایک خاص باؤنڈری ہوتی ہے, جو ہی آپ اس باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں, اس حد کو کراس کرتے ہیں, آپ شہر کو چھوڑ چکے ہیں. تو عرف دلیل ہے یہاں پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یشرع للمسافر قصر الصلاۃ الرباعیہ, مسافر کے لیے مشروع ہے یعنی جائز ہے. حکم کیا ہے؟ جائز ہے, اور یہ وہ جائز ہے جو سنت ہے جسے مستحب کہا جاتا ہے, مستحب ہے. قصر الصلاۃ الرباعیہ, قصر کرنا یعنی چھوٹا کرنا, کم کرنا, کس نماز کو؟ رباعی نماز کو, وہ نماز جس میں 4 رکعت ہے, وہ فرض نماز 4 رکعت والی, فرض نماز 4 رکعت والی کون سی ہے؟ بریک میں شیخ صاحب فرماتے ہیں الظہر والعصر والعشاء, رکعتین رکعتین, دو دو رکعت پڑھے گا. وقد دل على مشروعیته, وقد دل على مشروعیت القصر الكتاب والسنة والاجماع. قصر نماز کی دلیل کیا ہے؟ کہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 رکعت میں نماز 2 رکعت میں پڑھے قصر کر کے, کتاب یعنی قرآن مجید, سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اجماع یعنی اجماع امت, اجماع صحابہ. یہ دلیل ہے کہ مسافر کے لیے قصر مشروع اور جائز ہے. أهل دليل قال تعالى إرشاد باري تعالى وإذا ضربتم في الأرض وجبتم سفر کرو فليس عليكم جناح تم پر کوئی حرج نہیں ان تقصروا من الصلاة کہ تم نماز کو کم پڑھو اور قصر کرو نماز کی. یہ سورة النساء آیت نمبر 101. دوسری دلیل وأما من السنة اور سنت میں سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو دلیل ہے ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو قصر کرتے سفر کے دوران. جیسا فرماتے ہیں وأما من السنة ففعل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حيث لم يترك القصر في أسفاره کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قصر کو چھوڑا نہیں اپنے سفر میں ہر سفر میں قصر کیا. ويدل على ذلك احادیث کثیرا اور اس پر بہت ساری احادیث دلالات کرتی ہیں منها ان میں سے ایک حدیث یہ ہے حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سيدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے من المدینة الى مکہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف فکان یصلی رکعتین رکعتین تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز پڑھتے تھے کب تک حتی رجعنا الى المدینہ جب تک کہ ہم واپس مدینہ طیبہ کی طرف نہ پہنچے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1081. من احکام القصر شخص فرماتے ہیں بعض احکام قصر کے نمبر 1 مسافت القصر قصر کی مسافت کیا ہے یعنی ڈسٹنس کتنا ہے جس میں قصر کرنا جائز ہو جاتا ہے. شخص فرماتے ہیں 80 كيلومتر تقريبا 80 كيلومتر اور يقول نظر ثانی کا مستحق ہے تو جیسے میں نے بھی بیان کیا ہے بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسافت ہے یہ معتبر ہے اور ان فقہا کو بعض ایسی روایات ملی جن میں ان کو یہ ظاہر ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی نماز کی قصر کی ہے اس وجہ سے کہ یہ 3 دن کا سفر تھا جیسے کہ اس روایت میں مکہ سے مدینہ 3 دن کا سفر ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے تھے تو انہوں نے 3 دن پر تقریباً دیکھا کہ کتنے ڈسٹنس ہوتا ہے اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے قریب جاتے اور قصر نماز کرتے پھر واپس آ جاتے تو ان حدیث کو دیکھ کر انہوں نے یہ دیکھا کہ کم سے کم جو ڈسٹینس ان کو نظر آیا وہ ہے 80 کلومیٹر کا تقریباً اس لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ 80 کلومیٹر ہے. یہ فقہا میں یہ بات اس لیے بیان کروں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہا جو ہیں وہ شریعت سازی کرتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. جو ائمہ فقہا ہیں چاروں امام جو ہیں وہ معتبر امام ہیں امت کے علماء ہیں انہوں نے زندگی صرف کی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے. یہ ناانصافی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے جو شریعت کے مخالف ہے وہ شریعت سازی کرتے ہیں یہ ہرگز نہیں. ان کو جو دلیل ملی ہے ان کے مطابق عمل کیا ہے اور جو نہیں ملی وہاں پر خاموشی اختیار کی ہے لیکن جو ان کے پاس ہے جو علم ان کے پاس ہے کیا اس پہ وہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. عمل کرنا تو فرض ہے کہ نہیں. جب ایک روایت مل گئی حدیث مل گئی ہے اور صحیح ہے ان کے سامنے اور مخالف روایتوں کو ملی نہیں ہے تو کیا کریں گے عمل کریں گے نہیں کریں گے. ایمان کا کیا تقاضا ہے تقوی کا کیا تقاضا ہے کہ عمل کرنا ہے انہوں نے عمل کیا ہے اور فتویٰ بھی دیا ہے لیکن اس فتوے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور فرمایا ہے اذا صح الحديث فهو مذهبي. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ دونوں ملتے جلتے قول ہیں اذا صح الحديث فهو مذهبي اگر حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے. یعنی اگر میرا قول اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپس میں ٹکرا جائے تو میرے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حدیث رسول اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت ہو جائے تو اس حدیث پر عمل کرنا ہے. اور ہماری آج یہی دعوت ہے سلفیت کی دعوت جو ہے ہم یہ کہتے ہیں آپ ایک امام کی بات کرتے ہم تو آپ کو سارے اماموں کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں جتنے بھی امام ہیں اب ایک امام کے پیچھے آپ لگتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں، کہاں کا انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ بھی امام ہے، امام مالک بھی امام ہے، امام شافعی بھی امام ہے، امام حنبل بھی امام ہے، امام امزاعی ہے، سفیان ثوری، صفا بن عیینہ ہے، حماد بن زید، حماد بن سلمہ ہے، یہ سارے جتنے بھی یا دیگر جتنے بھی امام ہیں سارے امام ہیں، تو ایک کی بات کو لیتے باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ کہ 80 کلومیٹر کی بات جو ہوئی ہے یہ نظر ثانی کے مستحق ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا سا رسالہ ہے، اور شیخ صاحب کے رسالے بھی کتابیں کی شکل میں ہیں، عام رسالے تو 20-30 صفحے کے ہوتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو رسالہ ہے تقریباً 300 صفحے پر مشتمل ہے، ایک مجلد ہے، احکام السفر والاقامہ، وہاں پر انہیں دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سفر کا مسافر کے لیے، مسافر کے احکام جو ہے وہ نہ تو شریعت میں کوئی خاص مسافت کی قید ہے اور نہ ہی خاص مدت کی قید ہے، اور دلائل کے ساتھ لمبی بحث ساتھ انہیں بیان کی ہے، میں مختصرا چند چیزیں بیان کرتا ہوں۔ یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو روایات ہیں صحابہ کرام سے، لمبی بات میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں، صدر عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مختلف روایات ہیں کہ وہ کب قصر کرتے اور کب نہ کرتے۔ ایک روایت میں آیا ہے لو خرجت میلا لقصرت الصلاة، اگر میں مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر بھی جاؤں تب بھی میں قصر کروں 1 میل، اور یہ فتح الباری میں ابن حجر نے اس روایت کو بیان کی ہے صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایت ہے۔ دوسری روایت انی لا اسافر الساعۃ من النهار فاقصر، میں ایک لمحے کے لیے دن میں سے ایک لمحے کے لیے مدینہ سے باہر سفر کے نیت سے جاتا ہوں اور پھر نماز قصر کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ ابن ابی شیبہ نے اس روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تیسری روایت تقصر الصلاة فی مسافة 3 امیال، سفر قصر کیا جاتا ہے 3 میل کے فاصلے پر، یہ بھی ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ 18 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی ذات النصیب میں، جب وہاں پہ جاتے تب قصر کرتے ورنہ نہ کرتے۔ اور ایک روایت میں برید کا آیا، برید یعنی 4 فرسخ ہیں۔ نافع عن ابن عمر، سید نافع فرماتے ہیں کہ 4 فرسخ کے ڈسٹنس پر سید عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ قصر کرتے۔ اسی طریقے سے انہوں نے مسافر 6 فراسخ فیقصر، بعض اوقات 6 فرسخ ہیں، 4 میل ہیں، 1 میل ہے، 18 میل ہیں، یہ مختلف اوقات ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھیں، یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم جو روایات ہیں ساری صحیح ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ مشقت کا اعتبار ہے، اور مدینہ کی آخری جو حدود ہے اس سے پار ہے، بعض اوقات 1 میل باہر جاتے ہیں قصر کرتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں، پورا دن رہ لیتے ہیں، لیکن ڈسٹنس کتنا ہے؟ 1 میل ہے۔ بعض اوقات اسی دن میں جاتے واپس آ جاتے ہیں تو قصر نہیں کرتے، اور بعض اوقات 18 میل کے فاصلے پر جاتے ہیں قصر کرتے ہیں۔ تو مشقت اور حدود کا اعتبار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سفر کیا ہے، اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر قصر کیا ہے، یعنی 4 دن کی جو بات کرتے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے 4 دن کی۔ کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 19 دن کا قیام کیا، قصر کرتے رہے، 4 دن نہیں 19 دن۔ اسی طریقے سے جنگ تبوک میں تقریباً 20 دن سے زیادہ کا سفر تھا، یا 1 مہینے کے قریب تھا، قصر کرتے رہے۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے مکہ میں، حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 20 دن رہے۔ تو یہ جو مختلف اوقات ہیں، اگر 4 دن کی شرط ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو 19-20 دن رہ چکے ہیں اور قصر کرتے رہے ہیں، تو وہ 4 دن کی مدت معتبر نہیں ہے۔ تو فقہا نے کو فتویٰ دیا، بے شک فقہا کو اگر یہ روایت مل جاتی تو اس پہ عمل کرتے، اور جب یہ روایت نہ ملی تو اس پہ عمل نہیں کیا، یا روایت مل بھی گئی ہے تو ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی وجہ تھے جس کی وجہ سے انہیں روایت میں نہیں رہے۔ لیکن لیکن میں یہ بات کروں گا یاد رکھیں, کیونکہ یہاں پر بخاری پھر بات کرتے ہیں کہ امام صاحب کو یہ روایت ملی تھی اور اس میں کوئی غلطی تھی کوئی خرابی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی جب یہ روایت ملی تھی, کیونکہ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جب امام صاحب نے کو روایت ملی تو اس وقت دو یا تین راوی تھے امام صاحب کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں, لیکن جب زمانہ دور ہوتا گیا تو یہ تین کی جگہ 13 ہو گئے یا 20 ہو گئے, ان میں سے ضعیف بھی ہو گئے سارے, ضعیف بھی ہیں, حافظہ کمزور بھی ہے, لیکن یہ جو پہلے تین تھے اس کو تو ہم جانتے ہیں, تو یہ پتہ تھا کہ یہ روایت جو امام صاحب نے دیکھی وہ صحیح تھی یا اگر غلط تھی ضعیف تھی تو اس کی وجہ کیا تھی امام صاحب جانتے تھے. میری یہ گزارش ہے امام صاحب نے جس روایت کو دیکھا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا, یا عمل کیا ہے تو بعد میں ضعیف ثابت ہوئی, یعنی دونوں چیزیں ہیں, صحیح حدیث سے عمل نہیں کیا یا ضعیف حدیث سے عمل کیا ہے, دونوں چیزوں دیکھیں آپ. امام صاحب یا تو خود اس روایت کی سند ہوں گے یا کوئی اور سند میں ہوگا, اگر خود سند میں ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں, کیونکہ حافظہ کمزور ہے, عدالت کے اعتبار سے نہیں, عدالت میں بالکل ٹھیک ہے وہ, لیکن ضعف کی وجہ حافظہ کی کمزوری ہے. اور اگر امام صاحب خود راوی روایت کی سند میں نہیں ہے تو پھر جو شخص راوی ہے وہ ہمیں بتائیں وہ کون ہے, ہو سکتا ہے وہ شخص ضعیف ہو, یہ تب کی بات ہم کر رہے ہیں جب روایت ضعیف ہے اور اس پر عمل نہیں کیا گیا. اور دوسری صورت اگر وہ سند بالکل ٹھیک ہے اور امام صاحب اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کوئی حدیث نہیں ملی. آپ لوگ کہتے ہیں حدیث ملی تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا, تو آپ یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ امام صاحب جان بوجھ کے صحیح حدیث کو چھوڑ رہے ہیں. یعنی کسی متقی انسان کا تقوی اسے اجازت دیتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو, سورج کی طرح چمکتا ہو, بالکل واضح اور صاف ہو کہ صحیح فرمان ہے, اسے پسے پوچھ ڈال دے چھوڑ دے. عوام نہیں کر سکتے, طالب علم دور کی بات ہے, تو ہم علماء کی بات کر اور امت کے بہت عظیم علماء کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اجازت دی؟ ان کو تقویٰ کہاں تھا کہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ڈال دیا صرف اس لیے کہ بھئی اس میں مجھے کوئی غلطی نظر آئی ہے یا میں اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ بات کہنے کے لیے تو آسان ہوگی کہ بعض لوگوں کے لیے, لیکن تھوڑا غور و فکر کریں تھوڑا سا, میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے اور امام صاحب کی شان بہت بڑی گستاخی ہے. جیسا فرماتے ہیں اسی کتاب میں سفر 227 میں, بل نفس تحدید السفر بالمسافہ, کہ مسافت سفر کی مسافت کی حد لگانا, باطل فی الشرع واللغۃ ولا اصل له فی الشرع ولا لغۃ ولا عرف ولا عقل. سفر 227 میں فرماتے ہیں کہ سفر کی مسافت کی ڈسٹینس تعین کرنا, تحدید کرنا, حد لگانا باطل الشرع میں اور لغت میں. سفر 229 میں فرماتے ہیں لا اصل له, اس کی کوئی دلیل کوئی اصل نہیں ہے, لا فی شرع, شرع میں نہیں, ولا فی لغت, عربی لغت میں بھی نہیں, ولا فی عرف, عرف میں بھی نہیں, ولا فی عقل, عقل میں بھی نہیں, تو کوئی دلیل نہیں ان کے پاس رہتی. فالمسافة القریبہ, دیکھیں اب وجہ بیان فرمانا ہے, علت بیان فرمانا ہے, فرماتے ہیں فالمسافة القریبہ فی المدة الطویلہ تکون سفرا, ڈسٹینس قریب ہے لیکن وہاں پہ رہنا کافی بہت زیادہ وقت کے لیے ہے, نہ آپ کا وہاں پہ گھر ہے, نہ آپ کے وہاں پہ جاب ہے, نہ کوئی آپ کو جاننے والا ہے, اگرچہ وقت یعنی ڈسٹینس تھوڑا ہے لیکن کیا مشقت ہے کہ نہیں, عذاب کا ٹکڑا ہے کہ نہیں, تب مشقت اور عذاب کا ٹکڑا تو سفر ہے, اور جب سفر ہے تو سفر کے احکام آپ کے لیے جائز ہیں. والمسافة البعيدة, آگے فرماتے ہیں والمسافة البعيدة في مدة القليلة, اور بہت لمبی مسافت ہے, لمبا ڈسٹینس, تھوڑی مدت کے لیے اگر کوئی شخص وہاں پہ جاتے ہیں واپس آ جاتا ہے, في مدة القليلة لا تكون سفرا, سفر تو نہیں ہے, جیسے میں نے گاڑی کی مثال دی, گاڑی پہ جائیں 40 کلومیٹر, وہاں پر گئے ہیں, جو کام کرنا تھا 10 منٹ کا کام تھا واپس آ گئے, اب اسی 10 منٹ کے کام کے لیے ان ساتھ نے 2 دن لگا دیے, 2 دن لگے, کام وہی 10 منٹ کا کام ہے لیکن ان کو 2 دن لگے, ان کو 1 گھنٹہ لگا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فالسفر یکون بالعمل الذی سمی سفرا لاجلہ, سفر اس کو کہتے ہیں جس وجہ سے وہ عمل, جس کی وجہ سے اس نے سفر کیا, والعمل لا یکون الا فی زمان اور کوئی بھی عمل زمان کسی وقت خاص مقرر وقت میں ہوتا ہے. فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج الى محتاج اليه مسافر. اور جب سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں, کوئی بھی فعل ہے, فعل عمل, عمل فعل ہوتا ہے نا, اس کا زمانے سے تعلق ہے کہ نہیں؟ جب فعل کی بات کہ فعل ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, زمانے سے تعلق, ورب کا ہمیشہ زمانے سے تعلق ہوتا ہے. کوئی بھی فعل آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق وقت سے ہے. جو فعل اور مختلف افعال کا مختلف وقت لگتا ہے, جو فعل آپ کرتے ہیں اور لمبے عرصے تک کرتے ہیں, لمبے وقت تک, زیادہ وقت تک, وہ سفر ہے. اور جو فعل آپ تھوڑے وقت میں کرتے ہیں وہ سفر نہیں ہے, بشرطے کہ شہر کے اندر نہ ہو, شہر سے باہر ہو, شہر کی باؤنڈری سے باہر ہو. نہیں, یہ قول مرجوح ہے, اس میں آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں صفحہ نمبر 234 میں, اچھا نہیں, اس کے بعد فرماتے ہیں لو کانت المدہ حد الفاصل, مدت کی بات ہو رہی ہے, ڈسٹینس کی بات سمجھ آ گیا نا, اب مدت کی بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لو کانت المدہ حد الفاصل بین المقیم والمسافر لبینہ للمسلمین, اگر مدت وقت اور ڈسٹینس بھی لے لیں آپ, مسافت بھی, اگر اس کی کوئی خاص حد ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان فرماتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون, سورۃ توبہ 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے, قومیں خود گمراہ ہوتی ہیں, لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں. بعد اذ هداهم, خاص طور جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے لوگوں کو, حتی یبین لہم ما یتقون, اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان فرما دیتا ہے سب کچھ, جو چیز ضروری ہے, یتقون یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ کا ڈرنا جس چیز میں شامل ہے, اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے. اب اس کے بعد لوگوں کی مرضی ہے کہ اس کو اپنائیں یا نہ اپنائیں, جو اپناتے ہیں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اور جو نہیں اپناتے وہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حد جو فاصلہ ہے یا ڈسٹینس جو ہے یا مدت جو ہے, اگر یہ شرعن شریعت میں اس کی کوئی جگہ ہوتی تو دلیل ضرور ہوتی, جب دلیل نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے یہ معتبر شرعن نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والتمیز بین المقیم والمسافر بنية ایام معدودہ یقیمہ لیس ہو امر معلوم لا بشرع ولا لغۃ ولا عرف, صفحہ 243 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مدت جو ہے, کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اتنے دن جو ٹھہرے گا وہ مقیم ہے, جو اتنے دن نہیں ٹھہرے گا وہ مسافر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس اعتبار سے جو نیت کی بات کرتے ہیں, جو اس نیت سے سفر کرتے ہیں کہ چار دن میں رہوں گا, چار دن کی نیت سے جاتا ہے تو وہ مقیم ہے, جو چار دن کی نیت سے کم جاتا ہے وہ مسافر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں, لا بشرع نہ شریعت میں, ولا لغت نہ عربی زبان میں, ولا عرف نہ عرف میں, لوگوں کے عرف میں. آگے فرماتے ہیں فاقام صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ فی حجۃ الوداع 10 ایام, حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن رہے مکہ میں, صحیح بخاری حدیث نمبر 1081 میں. واقام صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ فی فتح 19 یوما, فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا 19 دن. وکان یقصر الصلاه, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 1080 وہ تھی 1081. وقام صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما, جنگ تبوك میں 20 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے, یقصر الصلاه نماز قصر کرتے تھے. یہ مصنف عبد الرزاق میں, احمد ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن جعل للمقام حد من الايام اما 3 واما 4 واما 10 واما 12 واما 15 فانه قال قول لا دليل عليه من جهه الشرع. صفحہ 232 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں پر جس نے کوئی حد لگائے اقامت کی, بعض نے کہا 3 دن ہے, بعض نے کہا 4 دن ہے, یا کس نے کہا 10 دن ہے, یا 12 دن یا 15 دن, تو اس نے ایسا قول کہا جس پر کوئی دلیل نہیں ہے شریعت میں. اس سے یہ واضح ہوا کہ یہ جو قول ہے 80 کلومیٹر, یہ قول مرجوح ہے. راجح قول کیا ہے؟ کہ کوئی خاص مسافت اور خاص مدت نہیں ہے. اگلے درس میں جہاں پہ رکے یہیں سے انشاءاللہ مکمل کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.